السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے. میں اس کا رواں ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ بات کی وضاحت میں آسانی ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, بندگی کرو اللہ کی, عبادت کرو صرف اللہ کی, اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو, حسن سلوک سے پیش آؤ. وبذی القربا, اب دیکھیں فعل جو ہے وہ تو یعنی عربی لحاظ سے تو یہاں فعل کی صورت میں نہیں آ رہا, اسمی ہے, لیکن ہم ترجمہ کرتے ہوئے حسن سلوک کرو, احسان کی روش اختیار کرو, تو فعل تو یہ ایک ہی ہے جس کا والدین کے حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے, لیکن یہی کام ہے باقی جو چیزیں آگے آ رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی. والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ, اچھا برتاؤ کرو, اچھا سلوک کرو. وبذی القربا, اور رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ بھی. والیتاما والمساکین, یتیموں اور مساکین فقیروں محتاجوں کے ساتھ بھی. والجار ذی القربا, اور وہ ہمسائے جو قرابت والے ہوں نزدیک ہوں. والجار الجنوبی, اور وہ ہمسایہ جو اجنبی ہو. والصاحب بالجنبی, اور پاس بیٹھنے والا. وابن السبیل, اور مسافر. وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے ہاتھ کا مال ہو, تمہارے زیر نگی ہو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے, اللہ محبت نہیں کرتا اس سے جو بڑا اترانے والا شیخی خورا ہو. سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 36 ہے. سورہ نساء مدنی سورت ہے, تقریباً اس کا زمانہ نزول مدینے کی جو نبوی زندگی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے درمیانی حصے میں تقریباً 5 ہجری میں نازل ہوئی. اور اس پوری سورت کا ترجمہ, اگر میں نے تو آپ کے سامنے صرف ایک آیت رکھی ہے, اگر اس پوری سورت کا مطالعہ کیا جائے, اس میں اہل کتاب کا ذکر بھی ہے اور منافقین کا بھی بڑی شدت سے ذکر ہے, لیکن جو احکامات ہیں ماننے والوں کے لیے, انسانوں کے لیے, وہ معاشرت کے احکامات ہیں, آداب معاشرت بھی بیان ہوئے ہیں اس میں. مدنی صورتیں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, یہ 4 طویل صورتیں تو مصحف کے شروع میں ہیں, پھر سورہ نور ہے, پھر سورہ احزاب ہیں, اور پھر اس کے بعد 28 پارے میں مدنی صورتوں کا ایک گلدستہ ہے. ان سب میں شریعت کے احکامات ہیں, اور زیادہ تر احکامات جو ہیں, انسان جو ہے ایک سوشل اینیمل کہلاتا ہے, مل جل کر رہتا ہے, تنہا نہیں رہتا. قید تنہائی بہت بری قید ہے, کسی کو بہت سخت سزا دی جاتی ہے تو اسے تنہائی میں ڈال دیا جاتا ہے, کسی ایک تنگ کیوبیکل میں ڈال دیا جاتا ہے, اور وہ جب وہاں سے کچھ عرصے کے بعد نکلتا ہے تو ایک نفسیاتی مریض ہو کر نکلتا ہے, پاگل ہو کر نکلتا ہے. تنہائی جو ہے اتنا بڑا عذاب ہے, سزا کا طریقہ ہے. انسان مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے, اور جب مل جل کر رہتا ہے تو پھر اس میں کچھ حقوق و فرائض کا ایک توازن ہونا چاہیے، مل جل کر رہنا. معاشرت جو ہے وہ نام ہی حقوق و فرائض کا ایک توازن کا ہے. ایک فرد کے معاشرے پر کچھ اس کے ذمے فرائض ہیں جو اس کو ادا کرنے چاہیے، اور معاشرے کا معاشرے کے بھی کچھ اس شخص کے لیے حوالے سے کچھ فرائض ہیں، اس کا حق ہے کہ جو معاشرہ اس کو دے. یہ حقوق و فرائض کا توازن جو ہے، اسی سے خوبصورت معاشرت وجود میں آتی ہے. اور کیسے وجود میں آتی ہے؟ قرآن حکیم ہمیں اس کے بارے میں کیا ہدایت دیتے ہیں؟ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کے وہ مقامات، خاص طور پر جو مدنی صورتوں میں شریعت کے احکامات ہیں، اس کے علاوہ مکی صورتوں میں بھی یتیموں اور مسکینوں کے حوالے سے اور مال خرچ کرنے کے حوالے سے اور لوگوں کا خیال رکھنے کے حوالے سے، وہاں پر بھی بہت احکامات ہیں مکی قرآن میں. اور آج کل ویسے بھی بہت انسانی حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور اس انداز میں بات کی جاتی ہے آج کل کے اس معاشرے میں کہ جیسے اسلام نے تو کوئی احکامات دیے ہی نہیں. آج کل جو انسان کا تمدن اور انسان کی عقل جس نتیجے پر پہنچی ہے، انسان اپنی عقل سے جو قوانین بنا رہا ہے اس میں بہت خیال رکھا جا رہا ہے انسانوں کا. میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ سورہ نساء میں اسلام نے آداب معاشرت بیان کی ہیں، اور اس میں نمونے کے طور پر میں نے صرف ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. دیکھیں، ایک معاشرے کی بنیادی یونٹ جو ہے وہ تو ایک گھر جو بستا ہے، ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، وہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، وہ اجتماعیت، وہ بنیادی یونٹ ہے، بنیادی اکائی ہے ایک معاشرے کی. مختلف خاندانوں کے ملنے سے پھر وہ ایک بڑا معاشرہ وجود میں آتا ہے. آئلی قوان جو بنیادی یونٹ ہے، اس کے حوالے سے قرآن حکیم نے بہت تفصیلی احکامات دیے ہیں. ازدواجی زندگی کے حوالے سے سورہ بقرہ میں بہت سے رکوع، چار پانچ رکوع ایک ہی جگہ پر ہیں، جہاں پر میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ان کی خوبصورتی کیا ہونی چاہیے، اور اگر بگاڑ پیدا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہیں، اور پھر سورہ نساء یہاں پر بھی ہیں شروع میں. اس کے بعد سورہ طلاق اور سورہ تحریم 28ویں پارے میں آتی ہیں، درمیان میں سورہ نور اور سورہ احزاب جو ذرا تھوڑی سی بڑی صورتیں ہیں، ان سے چھوٹی، وہاں پر بھی اس ازدواجی زندگی کے لیے بھی احکامات ہیں اور معاشرتی احکامات ہیں. لیکن سورہ نساء جو شروع ہی ہو رہی ہے، پہلی آیت جو اس کی ہے وہ بڑی غور کرنے والی ہے، اور اس پر وہاں پر خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں ہے، بلکہ خطاب یا ایھا الناس سے ہے. پوری بنی نو انسان کو دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں شامل کیا کرتے تھے. اس آیت کو نکاح کے موقع پر جو خطبہ ہے، اور آج کل بھی ہمارے ہاں جو خطبہ نکاح دیا جاتا ہے اس میں اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ موقع کچھ اس طرح آتا ہے کہ اس میں غور ہم نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، بس جو نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ ان آیتوں کو پڑھ دیتے ہیں، اور عام ہمارے مطلب سب لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کوئی دینی فریضہ ایک ادا ہو گیا ہے. لیکن اس میں بڑی حکمت تھی، اور آغاز ہی سورہ مبارکہ کا جس آیت سے ہو رہا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اس خطبہ نکاح کے لیے. یا ایھا الناس، پوری بنی نو انسان سے خطاب ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت جو ہیں وہ پھیلا دیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کر تم مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، جس کا واسطہ دیتے ہو، والارحام اور رحمی رشتوں سے. کیا چیز بیان ہو گئی، کیا رشتہ بیان ہو گیا، کس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے انسان کو. پوری بنی نو انسان کا آپس میں ایک رشتہ تو یہ ہے کہ اس پورے ان تمام انسانوں کا خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، رب ایک ہے. ایک ہی جان سے تم پیدا ہوئے ہو، ایک رشتہ تو یہ ہو گیا کہ تمہارا خالق ایک ہے. دوسرا رشتہ یہ ہو گیا کہ تم ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو، آدم اور حوا کی اولاد ہو. اور پھر جب رحمی رشتوں کی بات کی گئی، ایک رحمی رشتہ تو وہ ہے جو ماں باپ پر ایک تمام بہن بھائیوں کا ہے، پھر آپ اس سے آگے بڑھتے چلے جائیے، اوپر چلتے چلے جائیے، دادا پر، پر دادا پر، اس رحم پر، دادی کے رحم پر، اور بہت سے کزنز بھی شامل ہو گئے. چلتے چلتے آپ اماں حوا تک پہنچ جائے تو پوری بنی نو انسان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے. تو تو ایک انسانیت کا رشتہ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، اور ایک رشتہ اس بنیاد پر ہو گیا کہ پوری بنی نوع انسان جو ہے وہ آپس میں ایک رحمی رشتے سے منسلک ہے. اور پھر بہت سے اس کے فوراً بعد یتیموں کے، یعنی اس سورہ مبارکہ میں جہاں آداب معاشرت بیان ہوئے ہیں، وہاں سب سے پہلے معاشرے کے ان طبقات کو جو معاشرے میں جن کے حقوق پامال ہو سکتے ہیں، جن کے حقوق کا خیال عام طور پر نہیں رکھا جاتا، خاص طور پر یتیموں کا ذکر کیا گیا. پھر عورتوں کا ذکر اسی حوالے سے آ گیا. اس زمانے میں، پرانے معاشروں میں تو عورت بہت ہی، یعنی وہ دبی ہوئی تھی، اور اس لحاظ سے عورتوں کے حقوق کی طرف جس طرح اسلام نے توجہ دلائی ہے اور جس طرح ان کا خیال رکھنے کے لیے بار بار تاکید آئی ہے، اور اس کے بعد پھر وراثت کے احکامات بیان ہوئے. عام طور پر معاشرت میں جو بگاڑ آتا ہے وہ جان اور مال کے حوالے سے کسی کا حق غصب کرنے سے آتا ہے. ان دونوں کی طرف توجہ دلائی گئی. اور اس سے پہلے ہی جو آیت یہاں آتی ہے وہاں پر مال کے حوالے سے بھی ہے، سورہ نساء میں یہ آیت نمبر 29 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو، کسی کا حق نہ مارا کرو. اور باطل طریقے سے کھانے کے بہت سے طریقے ہیں، کسی کا حق مارنے کا زبردست، چوری ڈاکہ تو ہے، کسی کا حق چھین لینا، کسی کا مال پہ قبضہ کر لینا، اس کے علاوہ بہت سے طریقے ہیں. الا ان تکون تجارتا تراضی منکم، سوائے اس کاروبار کے، تجارت کے، جو دونوں فریقوں میں باہمی رضامندی سے ہو، نہ دینے والے کا استحصال کیا جائے، نہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے، نہ بیچنے والے کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل مت کیا کرو. جان کی حفاظت بھی آ گئی، اور اس حوالے سے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالا کرو. پوری بنی نوع انسان کو ہلاکت میں ڈالنے کا معاملہ ہے کہ اگر کسی کا حق محفوظ نہ رہے اور اس کے حق میں دسترازی کی جائے. اب اس پس منظر میں کہ جہاں پر یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھنے کے لیے کہ سورہ نساء میں معاشرت، مل جل کر رہنے کے حوالے سے کیسے کیسے بات شروع کی گئی ہے، اور اب اس آیت نمبر 36 تک پہنچتے ہوئے ایک اس جامع آیت میں جو لوگوں کی، جو انسانیت کے حقوق کیا بلکہ اس سے بڑھ کر حقوق بیان ہو رہے ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے وہاں لا رہا ہوں. سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ کا حق ہے. جیسے میں نے کہا کہ معاشرت کیا ہے، حقوق و فرائض کا توازن ہے آپس میں، کہ کیا مطلب ہے کسی کے حق نہ حق مارا جائے، ہر شخص کا حق جو ہے اس کو مل رہا ہو، اور جو اس کے ذمہ داری ہیں، فرائض ہیں، وہ اپنی ذمہ داری بھی پوری کر رہا ہو. اس توازن سے ایک بہترین معاشرت جو ہے وجود میں آتی ہے. لیکن سب سے پہلا حق، سب سے بڑا حق، بات شروع ہوئی تھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، لہذا تمام انسانوں کا ایک حق تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کریں، صرف اسی کی بندگی کریں، صرف اسی کی عبادت کریں. اور بندگی اور عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی اطاعت کی جائے، اللہ ہی کا حکم مانا جائے. ایک توحید ہے نظریاتی لیول پر، عقیدے کے لیول پر سب مانتے ہیں، کرسچنز بھی مانتے ہیں، جیوز بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، مالک ایک ہے. اور جو پولیتھیسٹ ہیں، جو بہت سے بت بنا کر رکھتے ہیں، اگر ان سے بھی زیادہ تفصیل سے پوچھا جائے تو کائنات کا مالک آقا شاید وہ بھی ایک ہی کو مانتے ہوں، مہادیو ایک ہی ہوگا ان کا بھی، وہی خالق ہے کائنات کا. لہذا سب سے بڑا حق تو اس کا ہے، تمام انسان جو ہیں وہ اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوں. اور اگر کسی معاشرے میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا جا رہا، اللہ کا حق پورا نہیں کیا جا رہا، تو پھر انسانوں کے حق کیسے پورے کیے جائیں گے؟ جو اللہ کا حق نہ پہچانے، اپنے مالک، اپنے خالق کا حق نہ پہچانے، وہ کسی اور کا حق کیا ادا کرے گا؟ لہذا سب سے پہلے تو بات آئی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہ بنایا جائے. یہ توحید نظریاتی سطح سے بڑھ کر عملی صورت میں ہے کہ اب اطاعت، اب بندگی، اب حکم بھی اسی اللہ کا مانا جائے گا. اور اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ معاذ اللہ بنی نوع انسان کو تنگ کرنے کے لیے نہیں دیے. اللہ کی خدائی میں، اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تمام مخلوق اس کی باغی ہو جائے. حدیث کا مفہوم بھی ہے، تمام انسانوں سے خدا، حدیث قدسی ہے کہ تمام کے تمام جو ہیں وہ گناہگار ہو جائیں، اللہ کے باغی ہو جائیں، اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر بھی فرق واقع نہیں ہوتا. اور سب کے سب متقی پرہیزگار بن جائیں تو اللہ کی کبریائی میں جتنا اللہ بڑا ہے اس سے مزید اس میں کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اللہ تو ابسلیوٹ اس کی کبریائی, اللہ اکبر, اللہ تو عظیم ہے, اکبر ہے. لہذا انسانوں کے لیے جو اللہ نے احکامات دیے ہیں جو کہ اب آگے آ رہے ہیں, ان میں انسانوں کی بھلائی ہے تاکہ انسان کی اس دنیا کی زندگی, جو تمدنی زندگی, جو معاشرتی زندگی ہے, وہ بھی خوبصورت ہو. انسانی بھائی چارہ, انسانی اخوت, مساوات پر یہ دنیا قائم ہو, اور ان احکامات پر اگر مکمل طور پر اس کو مانا جائے, اطاعت کی جائے, اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے, تو جو ابدی زندگی انسان کی ہے, یہ زندگی تو ایک دارالامتحان ہے, ایک امتحان کا وقفہ ہے, یہ تو مزرع الآخرہ ہے, آخرت کی کھیتی ہے, جو یہاں بویا جائے گا وہ کاٹا جائے گا. لہذا اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جائے, اس میں انسان اپنی عقل نہ لڑائے, اپنی انسان عقل لڑا کر اللہ کا باغی نہ ہو جائے, تو انسان کی وہ ابدی زندگی جو ہے وہ بھی کامیاب زندگی. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, اصل کامیابی ناکامی کے فیصلے تو اس دن ہوں گے جس دن اکٹھے کیے جاؤ گے. اب اس کے بعد ہے پھر دوسرا بڑا حق, وبالوالدین احسانا. اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا حق ہے. قرآن حکیم میں اس مقام کے علاوہ تین مقامات اور ہیں جہاں پر بالکل اسی طرح پہلے اللہ کی بندگی کی بات کی گئی, اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے, صرف اللہ کی بندگی کی جائے, اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. سورہ بقرہ پہلی سورت, جو دوسری سورت ہے اور پہلی مدنی سورت ہے, اس میں وہاں پر آتا ہے وَإِذَ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے سے میثاق جو لیا گیا اس کا حکم ہے. پھر دوسری جب مقام یہ سورہ نساء میں یہاں آتا ہے, اس کے بعد سورہ نساء میں آخری سے پہلے رکو جو ہے آیت نمبر 151 ہے, وہاں پر اسی طرح اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکو شروع ہوتا ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ, مطلب وہاں پھر اس کے والدین کی اطاعت, اس نے سلوک کا ذکر آتا ہے. یہ چار مقامات تو وہ ہیں کہ جہاں پر اللہ کی بندگی کے بعد, اللہ سے شرک نہ کرنے کے بعد, فوراً بعد والدین کا حق بیان کیا گیا. اس کے علاوہ سورہ لقمان, اس کے بھی دوسرے رکو میں لقمان کے اپنے بیٹے کو وصیت آتی ہے, لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں. اور وہاں پھر ماں کا جو رتبہ ہے اور ماں کا جو مقام ہے, کہ جو ماں جو ہے وہ زوف پر زوف اٹھاتے ہوئے بچے کو اٹھائے رکھتی ہے, پھر 2 سال لگتے ہیں اس کے دودھ چھڑانے میں, لہذا ماں کا حق وہاں پر فائق کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے میرے خیال سے یہاں چند جمعوں پہلے آپ ذاکر صحیح صاحب تفصیل سے اس حوالے سے ذکر کر چکے, لہذا میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن والدین کا جو مقام ہے اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا احسانہ, احسان کا لفظ, حسن سلوک, احسان کے درجے میں ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے. دوسرا بڑا حق جو ہے اللہ کے حق کے بعد پوری بنی نوع انسان کا اپنے والدین کے حوالے سے, اولاد سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے, اولاد کے بھی حقوق ہیں, لیکن چونکہ بہت محبت زیادہ ہوتی ہے فطری طور پر اولاد سے, لہذا کہیں اولاد سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا, بلکہ قرآن میں ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر تھوڑا سا خبردار کیا گیا انسان کو کہ اس محبت میں کہیں حد نہ کراس کر جانا, ایسا نہ ہو کہ اللہ کے احکامات ٹوٹنے شروع ہو جائیں. سورۃ تغابن کے دوسرے رکوع میں آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم اولادکم فتنہ, اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم, تو وہ اولاد کے معاملے میں تو پھر سورہ تحریم میں اس طرح واضح کیا گیا کہ اولاد کے اور بیویوں کی محبت میں کہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹنے نہ شروع ہو جائیں, لیکن پازیٹو انداز میں والدین کی خدمت کرنے کا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بارہا حکم دیا ہے. اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا, بہت سی احادیث ہیں. پھر والدین کے حق میں دعاؤں کا ذکر, قرآنی دعائیں ہیں جو خاص طور پر ایک دعا ہم سورہ ابراہیم کی نماز میں ہی مانگتے ہیں, ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سورہ نوح کے آخری آیت میں آتی ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات. والدین کے حق میں دعائیں کرنے کا ہے، نماز کا حصہ بنا دیا گیا، ہم نماز میں والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جان و مال سے ان کی خدمت کی جائے، شریعت کے دائرے میں ان کا حق جو ہے تسلیم کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے. ہاں، یہ سورہ لقمان میں بھی ہے اور مقامات پر، سورہ عنکبوت میں ہے، سورہ عنکبوت میں اور سورہ اعقاف میں بھی والدین کی خدمت کا ذکر ہے، اور وہاں پر یہ وارن کیا گیا ہے کہ اگر والدین بھی شرک پر مجبور کریں، اللہ کی شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو، تو اس معاملے میں والدین کا حکم نہیں مانا جائے گا. ہاں، اس کے باوجود دنیاوی لحاظ سے ان کی خدمت پھر بھی کی جائے گی، ان کا خیال پھر بھی رکھا جائے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی دنیاوی سطح پر پھر بھی کیا جائے گا، خواہ کسی کے والدین مشرک ہوں غیر مسلم ہوں. اور ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے استغفار کیا جائے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے، مال سے ان کی جو بھی ہے اصال ثواب کیا جا سکتا ہے مالی طور پر. اور احسان کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ احسان کا لفظ بھی جو ہے ہماری دینی اصطلاح میں، ویسے تو جبرائیل جو حدیث جبرائیل ہے اس میں ایک مفہوم ہے، لیکن اس کو ہم اگر اس طرح سمجھیں کہ ایک سورہ نحل کی ایک آیت تلاوت کی جاتی ہے خطبے کے جمعوں میں ہر جگہ پر، ان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شامل کیا، جب بھی حضور خطبہ دیتے تھے یہ آیت ضرور پڑھتے تھے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا. ایک ہے عدل، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، انصاف ہے، انصاف کے بغیر تو گزارا نہیں، اس سے بڑھ کر احسان ہے. عدل تو یہ ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے اور جو میں نے کسی کا حق دینا ہے میں اس کا حق اس کو دے دوں، یہ عدل ہو گیا. احسان یہ ہے کہ میں اپنا حق چھوڑ کر کسی کا حق ادا کروں، اپنے حق میں سے اس کو دے دوں، یہ احسان ہوگا. اس کے حق سے زیادہ اس کو دے دوں، اور اس کے سب سے بڑے مستحق جو ہیں میرے والدین ہیں. لیکن اب یہی حسن سلوک، یہی احسان کا لفظ جو ہے، اب یہ آگے بھی جو اللہ تعالیٰ انسانیت کے رشتے بیان کر رہے ہیں اس میں چل رہا ہے، وَبِذِ الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کا. عام طور پر ہم اس کا ترجمہ رشتہ دار کر لیتے ہیں، ظاہر ہے رشتہ دار جو ہیں وہ رشتے میں زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ قریب تو بہن بھائی ہیں، اس کے ساتھ دائرہ وسیع کیا جائے، پھر بہن بھائی ہیں، کزن ہیں، اور دائرہ وسیع کرتے چلے جائیں. اور پھر وَبِذِ الْقُرْبَى میں، جیسے کہ میں نے سورہ نساء کی پہلی آیت کے حوالے سے کہا، پوری بنی نو انسان ہی وَبِذِ الْقُرْبَى کے دائرے میں آ جاتی ہے. لیکن اس قرابت داروں میں، رشتہ داروں کے علاوہ جو کوئی بھی آپ کا ساتھی ہے کہیں پر، آگے ہمسایوں کی بات تو آگے الگ سے بھی آ رہی ہے، لیکن یہاں پر بھی وَبِذِ الْقُرْبَى میں احسان کے ساتھ آپ کا کوئی آپ کے کام کی جگہ پر آپ کے نزدیک ہے، اور جو بھی نزدیکی آپ کے ہیں جن کو آپ نے نزدیک سمجھتے ہیں، بلکہ پھر وَبِذِ الْقُرْبَى میں اگر آپ اضافہ کر لیں تو آپ کے جو گھر میں کام کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے قرابت دار ہیں. عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کو بڑی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کوئی صدقہ خیرات کر دیتے ہیں. گھر میں جو ملازم ہیں ان سے پائی پائی کا حساب لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وَبِذِ الْقُرْبَى میں وہ ہمارا زیادہ قرابت دار ہیں، وہ ہمارے اس سخاوت کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان پہ ہم زیادہ ان کا خیال رکھیں. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے شروع میں رکوع میں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر پھر خاص طور پر یتیموں کا ذکر کیا گیا. یتیم معاشرے میں وہ بچے، وہ نابالغ بچے جن کے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں نہ ہوں. اب ظاہر ہے ان کے جو سرپرست ہیں، خاص طور پر اس حکم کے جو مطلب مخاطب تو وہ لوگ ہیں، لیکن پورا معاشرہ مخاطب ہے کہ ایسے بچے جن کے اپنے والدین نہ ہوں، جو ان کا خیال رکھنے والے ہوں، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کا بھی خاص طور پر خیال رکھا جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں تو آیا ہے کہ دو یتیم بچیوں کی پرورش ایسے کرے کہ ان کو اچھی طرح رکھے، اچھا ان کو تعلیم دے، اور پھر کہیں اچھی جگہ ان کی شادی کر دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا کہ میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے، قریب ہوں گے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی. اسی طرح مساکین، فقراء، محتاج، کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو بظاہر آپ کو ٹھیک لگتے ہوں لیکن وہ نفسیاتی طور پر کچھ ایسی کم ہمتی میں ہو کہ ان سے کچھ بس نہ چل رہا ہو، اپنی معاش کے لیے کچھ کوشش نہ کر پا رہے ہوں وہ بھی مسکینوں میں شمار ہیں. اور اب آگے جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دائرے کو کتنا پھیلایا, یتیموں اور مسکینوں کا ذکر, قرابت داروں کا ذکر تو قرآن حکیم میں اور مقامات پر بھی ہے. جیسے کہ سورہ دہر میں آتا ہے جنتی لوگوں کی جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہاں پر آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ تو ان کی خوبیاں بیان کی جو جنتی لوگ ہوں گے, وہ یتیموں کو مسکینوں کو قیدیوں کو کھانا کھلائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہیں اس لیے نہیں کھلا رہے کہ تم سے کچھ ہم شکریہ کے محتاج ہیں, بلکہ ہم تو اللہ کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہیں کھلا پلا رہے ہیں. تو یتیموں مسکینوں کا ذکر تو آیا ہے, والدین کا بھی ذکر اور مقامات پر آیا ہے, لیکن اب آگے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کا ہمارے عام, جسے میں نے بات کی کہ معاشرت مل جل کر رہنا, والجاری ذی القربا, پڑوسی, پڑوسی کے حقوق بہت بیان ہوئے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا مضمون کو مزید کھولا ہے, وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو, ذی القربا کا ترجمہ والجاری ذی القربا کا یہ بھی ہو سکتا ہے, والجاری ذی القربا نزدیک والا پڑوسی دور کے پڑوسی کے مقابلے میں بھی ہو سکتا ہے, اور والجاری ذی القربا میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پڑوسی جو ہے آپ کا ایک طرف وہ مسلمان ہے, ظاہر ہے اس کا آپ کے ساتھ ایک دینی رشتہ ہے, اور ایک وہ پڑوسی ہے کہ جو غیر مسلم ہے, حق اس کا بھی ہے. والجاری ذی القربا میں تینوں طرح کے پڑوسی شب شمار ہو گئے, رشتہ دار بھی, نزدیک والا پڑوسی بھی, اور مسلمان پڑوسی بھی. والجار الجنوب اس کے مقابلے میں وہ آیا اجنبی پڑوسی, ایک پڑوسی وہ ہے آپ کے داہنے ہاتھ پر کوئی پڑوسی ہے آپ کا وہ رشتہ دار ہے, بائیں ہاتھ پر ہے جو رشتہ دار نہیں ہے غیر رشتہ دار پڑوسی ہے. دونوں کا حق ہے, ذی القربا کا حق فائق ہے اس اجنبی پڑوسی کی نسبت, جبکہ ہمارے ہاں کچھ ذہنی تحفظات کے حوالے سے معاملات الٹ جاتے ہیں. ہم اپنے اجنبی دوستوں کے لیے, اجنبی پڑوسیوں کے لیے تو بڑے فراخ دل, بڑے سخی بن جاتے ہیں, اور رشتے داروں کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کچھ تحفظات آ جاتے ہیں, فلاں موقع میں اس نے میری فلاں بات میرے سے کہی تھی بری لگ گئی, بس دل میں ایک وہ پھانس چبھ گئی. اب جب کبھی ایسا خیال آئے گا تو وہ بات یاد آ جائے گی کہ ہاں وہ ناراضگی یاد آ جائے گی, اور پھر انسان اس ریزرویشن پر کچھ کمی بیشی کرتا ہے. جبکہ صلہ رحمی جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے, اور قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے. رحمی رشتوں کا خیال, میں نے پہلی آیت بھی آپ کے سامنے جیسے سنا دی تھی کہ رحمی رشتوں کا خیال کیا کرو, توجہ دلائی گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس حوالے سے کہ وہ پڑوسی, یعنی پڑوسیوں کے حقوق ہیں, ایک پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق ہے, وہ صرف پڑوسی ہے, وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے, وہ اجنبی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایک پڑوسی کا حق دو گنا ہے, وہ پڑوسی بھی ہے اور وہ نزدیکی پڑوسی بھی ہے یا وہ مسلمان پڑوسی بھی ہے, اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تین حق ہیں تم پر. ایک پڑوسی وہ جو نزدیک بھی ہے, رشتہ دار بھی ہے, مسلمان بھی ہے, اس کے تین حق ہیں. اور متفق علیہ حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام, حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی, اتنا مجھے ذکر کیا, اتنا پڑوسی کے حق کے بارے میں تاکید کی کہ مجھے یہ گمان ہوا کہیں وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے. تو پڑوسیوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں, اور پڑوسی کا پھر جیسے کہ کیٹیگرائزیشن کر دی, والجار ذی القربا والجار الجنوب, ایک وہ پڑوسی جو قریبی ہے, نزدیکی ہے, رشتہ دار ہے, اس کے مقابلے میں ایک وہ پڑوسی جو دور کا پڑوسی ہے, غیر رشتہ دار, اجنبی پڑوسی ہے, غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے, لیکن لفظ وہی چل رہا ہے احسان جو والدین کے حوالے سے آیا تھا کہ ان پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے, بلکہ اب آگے اس سے بڑھ کر بات ہے, وہ صاحبی بالجنبی, ساتھ بیٹھنے والا پڑوسی تو وہ ہے کہ جو مستقل ہے آپ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا, مثال دی جاتی ہے کہ پڑوسی تبدیل نہیں کیے جا سکتے, پڑوسی تو ہو گئے, پڑوس میں بسنا ہے, لہذا پڑوسی کے حقوق ہیں, پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. اور آج کل تو خیر ہماری معاشرت اب اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں سارے ہی پڑوسی جو ہیں سارے خوشحال ہیں, ڈیفنس میں جو رہ رہے ہیں ان کے سارے پڑوسی خوشحال ہیں, لیکن اگر معاشرت ایسی نہ ہو, کوئی ساتھ میں کوئی ایسی آبادی بھی ہو کہ جہاں پر کچھ کم خوشحال لوگ, ذرا تنگ دست لوگ رہ رہے ہوں, تو پھر ان کا بھی خیال رکھا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ایسا ہے کہ اگر پڑوس میں کوئی شخص بھوکا رہ گیا تو اس شخص کے لیے پیٹ بھر کر کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اگر پڑوس میں کوئی شخص بھوکا ہو، اتنے حقوق ہیں پڑوسی کے۔ یہاں بات ہو رہی ہے وہ صاحبی بالجنب، عارضی پڑوسی، کچھ وقت کے لیے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، یہاں مسجد میں بیٹھا ہے، کسی ویٹنگ روم میں بیٹھا ہے، آپ کے سفر میں ساتھ سیٹ پر بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے، آپ کے کام کی جگہ پر آپ کا ساتھی ہے، عارضی ساتھی ہے، جن کے ایک حصے میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ اور حق تو وہی احسان چل رہا ہے، صرف فعل ایک ہی چل رہا ہے، کوئی الگ نہیں ہے، کمتر فعل نہیں ہے، وہی فعل ہے، حسن سلوک اس کے ساتھ بھی کرو۔ وابن السبیل، مسافر کا ذکر الگ سے ہے، صاحب جنبے میں نے ذکر کیا، کوئی مسافر سات سیٹ پر بیٹھا ہوا، بس میں، ویگن میں، ٹرین میں، جہاز میں، لیکن مسافر کا ذکر الگ ہے۔ وابن السبیل، وہ مسافر آپ کا مہمان بھی ہو سکتا ہے، جو گھر آپ کے آیا ہوا وہ بھی مسافر ہے، وہ مسافر اجنبی بھی ہو سکتا ہے، کہیں باہر ہے، وہ مسافر اپنے گھر میں، اپنے وطن میں بڑا خوشحال ہوگا، بہت مالدار ہوگا، پردیش میں آ کر سفر کے دوران اس کا کوئی نقصان ہو گیا، اس کی کوئی جیب کٹ گئی، اب وہ بیچارہ کرایہ کے قابل بھی نہیں رہا واپس گھر پہنچنے کے لیے، وہ بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں تو ہوٹل بھی نہیں ہوا کرتے تھے، لہذا مسافر جو ہیں کہیں جاتے تھے تو وہ مسجد میں ٹھہرتے تھے، تو پورے اس آبادی کے مہمان ہوتے تھے، یا کوئی شخص اپنے گھر میں ٹھہرایا کرتا تھا، یا کوئی سرائے کہیں ہوتی ہوگی، بہرحال تو مسافر کا، لیکن بہرحال وہ زمانہ نہیں، اب زمانہ ذرا ڈفرینٹ ہے، تو لہذا یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کسی شخص کو ایسی ضرورت پیش آ جائے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ اور اگلا حکم تو اس سب سے بڑھ کر ہے، وما ملکت ایمانکم، تمہارے ہاتھ کا مال، پرانے زمانے میں وہ ہاتھ کا مال غلام اور لونڈیاں ہوا کرتی تھی، ان کے لیے بھی وہی حکم ہے، وہی احسان کا حکم، وہ غلامی کا ہے جو انسٹیٹیوشن تھا، آج کل تو برقرار نہیں رہا، آج کل تو غلام اور کنیزیں نہیں ہیں، لیکن جب تھے اسلام نے پروموٹ نہیں کیا، لیکن جو غلام اس وقت موجود تھے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ کیسی معاشرت وجود میں آئے گی، وہ کیسا معاشرہ ہوگا، یہ ایک آیت ہے قرآن حکیم کی، جہاں اللہ کے حق سے بات شروع ہوئی ہے، اور اللہ نے کتنے حق گنوائے ہیں کہ اس معاشرے میں میرے ذمہ داریاں لوگوں کے بارے میں، والدین سے شروع ہو کر اور نیچے کہاں تک غلام اور لانڈیاں اس زمانے میں تھیں، آج کل ہمارے یہاں ملازم ہوتے ہیں، تو کم از کم اس وملکت ایمانکم میں ہمارے لیے ان ملازموں کا تو حکم یہ ہے کہ جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ یہ ملازموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور جو مصحف میرے سامنے ہیں اس کی تفسیر میں یہاں لکھا ہے کہ بات خالی ملازموں انسانوں تک نہیں ہے، وما ملکت ایمانکم میں مویشی بھی شامل ہیں، پالتو جانور بھی شامل ہیں۔ تمہارے ہاتھ کا مال، مال کہا کرتے نا، مال مویشی کہا جاتا تھا نا پہلے، اگر آپ نے کچھ جانور پال رکھے ہیں تو وما ملکت ایمانکم میں وہ بھی شامل ہیں، اور ورب کیا ہے، وہی ایک، میں شروع سے آپ بار بار آپ کا توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ احسان کا ہی ہے، وہ ذبح کرتے ہوئے بھی کہا نا، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ چھری بھی چلاؤ تو تیز دھار چھری چلائے گا، تکلیف نہ پہنچاؤ جانور کو، اور بہرحال جب جانور زندہ ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، اور اس کو اس کے بھی کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، اس جانور کے بھی آرام کا خیال رکھنا ہے۔ تو میں نے معاشرت کے حوالے سے اس آیت کا ضمن میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیومن فریٹرنیٹی کے، ہیومن اکویلٹی کے، انسانیت کے، آج کل تو ہیومنزم ہے نا، یہاں تو ہیومنزم سے بڑا چارٹر ہے، یہ میگنا کارٹا سے بڑا چارٹر یہاں بیان ہوا ہے کہ جہاں اللہ کا حق فائق، پھر والدین کے حقوق، پھر یتیموں مسکینوں کے معاشرے میں جو کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق کی خاص طور پر توجہ پہلے دلا دی گئی رشتہ داروں کے بعد، اور پھر اس کو دائرے کو وسیع کیا گیا، اور وہ دائرہ وسیع کرتے کرتے پڑوسی، اور پڑوسیوں کے بعد پڑوسیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بات کو بڑے وضاحت سے بیان کر دیا کہ پڑوسی وہ جو رشتہ دار ہو، پڑوسی وہ جو نزدیک ہو، پڑوسی وہ جو دور کا پڑوسی ہو، پڑوسی وہ جو عارضی پڑوسی ہو، اور مسافر، وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے، اللہ محبت نہیں کرتا۔ اب یہ الگ ایک جملہ ہے، یہ کون حق ادا نہیں کرے گا، کون ہوگا جو اس سے عبا کرے گا، جو اس حکم کو نہیں مانے گا، جس کو اپنے مال پر زوم ہوگا، میں مالدار ہوں، میں اپنا مال لوگوں پہ کیوں خرچ کر دوں؟ یہ سارے حقوق جو بیان ہوئے ہیں، ان حقوق کو پورا کرنے میں انسان کو اپنی جان بھی کچھ، شاید تھوڑی سی جان بھی کچھ کھپانے پڑے، اور اپنے مال کو بھی کچھ خرچ کرنا پڑے، مال میں سے بھی نکالنا پڑے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ پسند نہیں کرتا جو بڑا اترانے و شیخی خورا ہو، بڑائی مارنے والا ہو. تکبر بہت بڑا گناہ. ارشاد اللہ تعالی اللہ کے رسول کے ساتھ کو فرمان ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہم اعذنا من ذلک، اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے بچائے. جو بڑائی مارنے والا ہوگا، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوگا، شیخی خورا ہوگا، اس سے یہ کام جو ہیں اس کے لیے بہت بھاری ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارا تعلق اپنے اس کلام سے جوڑے کہ جس میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں وہ پوری بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے ہیں، کو معاذ اللہ کوئی انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے. اور آپ تصور کیجئے کہ صرف ایک اس ایک آیت پر، اور بات یا ایھا الناس سے شروع ہوئی تھی سورہ مبارکہ میں، اس سے اگلی سورت میں سورہ مائدہ میں احکامات ہیں شریعت کے، وہاں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود سے بات شروع ہوتی ہے. پوری بنی نوع انسان کے لیے محمد رسول اللہ بھی رحمت للعالمین تھے، اور یہ کتاب جو ہے یہ بھی ھدی للعالمین ہے. پوری بنی نوع انسان کے لیے خوبصورت معاشرت کا پیغام اگر اس ایک آیت ہی کو عام کر دیا جائے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.